الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله رب العزت نے مومنین کے لیے خوشخبری بیان فرمایا کہ جو ایمان لے آیا وہ اللہ تعالی سے اشد محبت رکھتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جملہ خبریہ سے نازل فرمایا, جملہ اسمیہ سے نازل نہیں فرمایا, یعنی سوال نہیں کیا کہ تم مجھ سے محبت کرو, بلکہ یہ بتایا کہ میں اتنا پیارا ہوں کہ جو ایمان لے آتا ہے وہ مجھ سے خود محبت کرنے لگتا ہے. جو ایمان لے آئے گا وہ خود مجھ سے محبت کرنے لگے گا, اور جو ظالم فسق و فجور کے اندر پڑا رہے اور گناہوں کے اندر مبتلا رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایمان تو لے آیا لیکن اس کو حلاوت ایمانی اور ایمان کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. جس طرح ایک انسان آم کا نام سن لے لیکن آم کبھی چکھا نہ ہو تو اس کو آم کی لذت کا علم ہی نہیں ہے کہ آم ہوتی کیا چیز ہے, بس اس کو معلوم ہے کہ آم ایک چیز ہے دنیا کے اندر پائی جاتی ہے, جس نے کھا لی اس کے نصیب میں مجھے نہیں ملی. لیکن اسی طریقے سے ایمان ہے کہ ایمان لے آیا لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا مٹھاس رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا مزہ اور کیا لذت ایمان کے اندر رکھا ہے, اور اپنے دوستوں کا اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں اس انسان کو اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے. تو باخبر رہنے کے لیے, جو بے خبر ہیں ان کو باخبر رہنے کے لیے باخبروں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا کہ دیکھو اگر تم بے خبر ہو کہ میرے مجھ پر ایمان لانے سے ادھر آ گیا ہوا ہے مجھ پر ایمان لانے سے تمہیں کیا محبت اور کیا مٹھاس اور کیا لذت ملے گی, اگر تم اس سے باخبر رہنا چاہتے ہو تو جو مجھ سے باخبر ہیں جو میرے قریب ہیں تم ان کی صحبت کے اندر آنا جانا شروع کر دو, اللہ تعالیٰ تم جیسے بے خبر کو بھی باخبر بنا دے گا انہی کی صحبت کی برکت سے. اور ایک ظالم پھر بھی اللہ والوں کے پاس آ گیا لیکن پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا, پھر بھی فسق و فجور کے اندر پڑا ہوا ہے, پھر بھی غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے, تو معلوم ہوا کہ اس کا آنا دل سے آنا نہیں ہے. اگر دل سے آتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے. مستند رستے وہی مانے گئے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. فرزانہ کہتے ہیں جو عقل سے چلنے والے, یعنی عقل سے دیکھ کر کہ عقل نے اس چیز کو تسلیم کیا تو چل دیے, عقل نے تسلیم نہیں کیا تو کہا کہ ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں جب تک عقل تسلیم نہ کرے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی, بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی. انسان کا وضو ٹوٹتا ہے, ہوا نکلتی ہے, لیکن دھوتا کیا ہے؟ منہ دھوتا ہے, ہاتھ دھوتا ہے, حالانکہ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ خالی وہ جگہ دھو لی جائے اور آ کر کے مسجد میں بیٹھ جائے, لیکن عقل تسلیم نہیں کرتی. لیکن شریعت نے جو حکم دے دیا, شریعت کہتی ہے تم تابع عقل نہیں ہو. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. تو اللہ کے راستے کے اندر دیوانہ بن کر کے جو چلتا ہے, یعنی اتباع. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میری خانقاہ میں دو قسم کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, دو قسم کے لوگوں کو. فرمائے نمبر ایک, یا تو اس شخص کا علم اتنا ہو کہ میں جو بات کہوں اس کو قرآن و سنت کے مطابق اس کو سمجھ میں آ جائے, یا تو اس کا علم اتنا ہو, اللہ نے علم اتنا دیا ہو. یہ بڑے بڑے علماء, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے بڑے علماء حضرت حکیم الامت کے ہاتھ میں ایسے تھوڑی ہاتھ دیا تھا. کچھ عالم جو ہوتا ہے, عالم الگ نظر سے دیکھتا ہے. وہ جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے جاتا ہے تو وہ شیخ کو عجیب عجیب طریقے سے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز ہے یہ چیز نہیں ہے. جا جب متاثر ہوتا ہے پھر ہاتھ دیتا ہے. اور فرمایا دوسرا وہ کہ جس کے اندر عشق بھرا ہوا ہو, بس وہ یہی سمجھے کہ جو شیخ نے کہا وہ حق ہے, وہ جو شیخ نے کہا وہ حق ہے. اور فرمایا کہ پھر شیخ کے عمل کو راہ سنت سے ملاتے رہو, کہ شیخ راہ سنت کے اوپر ہے یا نہیں, راہ سنت سے ملاتے رہو. اگر سنت کے اوپر چل رہا ہے تو صحیح ہے, اگر سنت سے ہٹ گیا, شرک و بدعت کی طرف چلا گیا, تو فرمایا کہ پھر ایسے شیخ کو چھوڑ دینا واجب ہے. تو جو بے خبر ہیں ان کو اللہ نے حکم دے دیا تم باخبروں کی صحبت کے اندر جا کر کے رہو. تو جب تم باخبر کی صحبت کے اندر رہو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر کیا مٹھاس اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پاک کے اندر کیا لذت رکھی ہے. آج دنیا لذت کے پیچھے پاگل ہے, لیکن لذت کا معنی کیا ہے اور لذت کا مفہوم کیا ہے؟ ایک ہے لذت آدھے گھنٹے کی لذت ہے, ایک لذت ہے ایک گھنٹے کی لذت ہے, ایک لذت ہے پانچ سیکنڈ کی لذت ہے. کسی حسینہ کے اوپر نظر ڈال پانچ سیکنڈ کی لذت ہے, پانچ سیکنڈ کے بعد کیا سب لذت ختم. ایک لذت ایک گھنٹے کی ہے, اور ایک لذت ایسی ہے جو دائمی ہے. آج انسان نے لذت کو لذت کا معیار نہیں سمجھا, لذت اس کو نہیں کہتے. یعنی انسان بریا آتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے, لیکن مزہ کب تک ہے؟ دادا نے فرمایا جب تک کہ بریانی کا لقمہ زبان کے اوپر ہے, جیسے ہی حلق سے نیچے اترا سب برابر ہے. اب بریانی کھانے والا اور چٹنی روٹی کھانے والا دونوں کو بٹھا دیجئے, دونوں برابر ہو جائیں گے. فیضان ادھر آ جا بیٹا, آپ لوگ پیچھے ہو جائے ادھر دیوار کی طرف, دونوں برابر ہو جائیں گے. پیٹ میں جا کر پتا چلتا ہے کسی کے کہ بھائی یہ آدمی جو آیا ہے مسجد کے اندر نماز کے لیے, یہ بریانی کھا کر کے آیا ہے یا خالی پیٹ آیا ہے, یہ چٹنی روٹی کھا کر کے آیا ہے. تو فرمایا لذت کیا, اللہ کے نام کی جو لذت ہے یہ ایسی لذت ہے کہ چلتے پھرتا اللہ والا انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر لذت ہے. اس کے پاس بیٹھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں لذت ہے, اس کے پاس آنے جانے سے احساس ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر لذت ہے. کس لیے؟ کہ خالق لذت اس کے دل کے اندر موجود ہے. جب خالق لذت دل کے اندر آ گیا, وہ خالق دو جہاں جس دل میں آئے ہیں مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے ہیں. جب وہ خالق دو جہاں جس دل میں آ گیا, اب اس دل کے اندر جو لذت ہے وہ لذت خالی اس انسان تک محدود نہیں رہتی, اس کی خوشبو کو اللہ تعالیٰ بکھیر دیتے ہیں. دیکھیں چنبیلی کا پھول ہے لیکن جب تک کلی ہے تو اس وقت تک کلی کے اندر جو خوشبو رہتی ہے وہ ہلکی سے رہتی ہے, لیکن جب وہی کلی چٹک جائے تو وہ خوشبو کیا ہے سب میں پھیل جاتی ہے, دور دور تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے. تو اسی طریقے سے جو انسان اللہ کے راستے میں چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی خوشبو خالص اس تک رہتی ہے, لیکن جب منزل پر پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب وہ چٹک گیا, اب اس کی خوشبو کو اللہ تعالیٰ سارے عالم کے اندر پھیلا دیتے ہیں, سارے عالم کے اندر پھیلا دیتے ہیں. تو اس کی خوشبو سے دوسرا مسلمان بھی, مسلمان تو مسلمان, کافر بھی ایمان لے آتا ہے, کافر بھی ایمان لے آتا ہے. اسی لیے ہمارے مشائخ اپنے اکابرین کا ادب اسی لیے اتنا زیادہ کرتے تھے کہ حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک بھنگی تھانہ بھون سے گیا. حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو بلایا, بٹھایا, چائے پلائی, تو طلبہ نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو بھنگی ہے یہ. حضرت نے فرمایا تمہاری نظر اس پر ہے کہ بھنگی ہے, اور میری نظر اس پر ہے کہ میرے شیخ کے گاؤں سے آیا ہے, میری اس پر ہے کہ میرے شیخ کے گاؤں سے آیا ہے, اس لیے میں اس کا احترام کر رہا ہوں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. ورنہ حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے علم کا کیا علم تھا, حضرت خاطر میں بھی نہ لاتے, لیکن کس وجہ سے احترام کیا کہ میرے شیخ, اسی لیے اللہ کی نسبت سے جو محبت رکھتے ہیں آپس کے اندر, اللہ کی نسبت سے ان کے لیے قیامت کے دن کیا اعلان ہوگا, اَيْنَ الْمُتَحَابِّينَ فِي, کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے آپس کے اندر محبت رکھتے تھے, نہ کوئی ذات تھی, نہ کوئی رشتہ تھا, نہ کوئی ملکی صوبہ تھا, نہ کوئی رنگت تھی, نہ کوئی قومیت تھی, خالصتاً اللہ کے لیے محبت رکھتے تھے کہ یہ بندہ اللہ کا پیارا ہے, چلو میں بھی اس سے محبت کروں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ فرمائیں فرمائیں گے این المتحاب بھی نفیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، وہ آج میرے عرش اعظم کے سائے کے نیچے آ جائے. جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ اس کو سایہ عطا فرمائیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ اس کو سایہ عطا فرمائیں گے. اور دادا نے فرمایا کہ اللہ مانوسی رحلے نے لکھا ہے کہ جس کو سایہ عطا ہوگا اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور جس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا وہ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل کر دیا جائے گا. یہ اللہ والی محبت معمولی محبت نہیں ہوتی، یہ دنیاوی محبت کی طرح نہیں ہے کہ جو چند یا چند گھنٹوں یا چند دن کی ہوتی ہے. یہ محبت ایسی محبت ہے کہ دنیا میں بھی کام آئی. لوگ کہتے ہیں ارے مولویوں سے تو جان چھوٹ جائے گی، مرنے کے بعد تو جان چھوٹے گی. یہ مولویوں سے دنیا کے اندر تو اللہ تعالی نے لگے کونوا مع الصادقین کہ مولویوں کے ساتھ رہو، آخرت میں جا کر ان سے جان چھوٹ جائے گی. تو دادا فرماتے تھے آخرت میں بھی ان سے جان نہیں چھوٹے گی مولویوں سے. اور پھر دلیل کیا دیتے تھے؟ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے نیک بندوں سے جا کے ملو، وادخلی جنتی اور اس کے بعد جنت کے اندر داخل ہو. کیا مطلب؟ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکیم اختر یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو مقدم کیا اور جنت کو مؤخر کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مکین افضل ہوتا ہے مکان سے، مکین افضل ہوتا ہے مکان سے، یعنی رہنے والا افضل ہوتا ہے گھر سے. تو فرمایا کیونکہ اللہ والے جنت کے مکین ہیں لہذا اللہ تعالی نے ان کو مقدم کیا کہ دیکھو دنیا میں خالی جان نہیں چھوٹی، تمہیں اگر جنت کے اندر جانا ہے تو پہلے اللہ والوں سے ملو، اس کے بعد تمہیں جنت کے اندر داخلہ عطا کریں گے ہم. آج انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کی لذت ہی لذت ہے، ورنہ کیا تسبیح لے کر کے بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں، مسجد کے کونے کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کر رہے ہیں، گاڑی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، لمبا کرتا پہن لیا، اب زندگی کا مزہ کیا رہا، لذت کیا رہی؟ اصل لذت ہے اسی کے اندر، اصل لذت دین کے اندر ہے، ورنہ دنیا کی لذت کیا ہے؟ جس کے اوپر مر رہا تھا، جس کے اوپر مر رہا تھا اگر اس کے بال سفید ہو گئے تو اب کیا ہے؟ اب اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتا. اس کے بال سفید ہو گئے، دانت گر گئے، 12.5 نمبر کا چشمہ لگ گیا، اب چاہے اگر وہ بلائے بھی تو کیا کہتا ہے؟ تمہاری طرف آنے کو دل نہیں کرتا. کیوں دل نہیں کرتا؟ تو نے ایسی چیز سے دل لگایا جو فانی تھی، اگر غیر فانی سے دل لگاتا تو تیرا دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو فانی نہیں باقی فرما دیتے. اسی لیے دنیا کی محبت جو عارضی محبت ہے چاہے جائز ہی کیوں نہ ہو. دادا نے فرمایا جوانی کے اندر جب شادی ہوتی ہے تو بیوی سے طبعی اور فطری دونوں دو محبتیں ہوتی ہیں. بیوی سے انسان کی شادی ہو گئی، حلال ہے دین کے اندر، ہاں محبت کرنا بیوی سے حلال ہے. فرمایا دو محبتیں ہوتی ہیں، ایک طبعی محبت اور ایک فطری محبت. طبیعت بھی چاہتی ہے کہ اس کو اچھا کھلاؤں، اچھا پہناؤں، اچھی چیز لا کر کے دوں، کبھی عید بقرعید کے اوپر اس کو اچھا کپڑا لا کر کے دے دوں، کوئی اچھا اس کے لیے ہدیہ تحفہ لے کر کے دے دوں. فرمایا لیکن جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو فرمایا طبعی محبت ختم ہو جاتی ہے، فطری محبت باقی رہ جاتی ہے. بوڑھے ہونے کے بعد پھر کیا ہے؟ فطری محبت باقی رہ جاتی ہے، طبعی محبت ختم ہو جاتی ہے. لیکن فرمایا اللہ پاک کی ذات ایسی ہے کہ اللہ پاک کی ذات کے اندر مرتے دم تک طبعی محبت اور فطری محبت دونوں باقی رہتی ہیں اللہ کی ذات میں، کیونکہ وہ ذات ہے ہی ایسی. کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ کی ہر لمحے میں، ہر لحظے میں، ہر آن میں ایک نئی شان ہے، ہر آن میں ایک نئی شان ہے. تو جو ان کا عاشق ہوتا ہے اس کی بھی ہر لمحے میں، ہر لحظے میں ایک نئی شان ہوتی ہے، کیونکہ جب محبوب جتنا مت ہوگا، دادا نے فرمایا کہ دیکھو سواری گھوڑا اگر جتنا مضبوط ہے تو سوار اس کے اوپر اتنا ہی بے فکر ہو کر کے بیٹھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سواری مضبوط ہے، لہذا اس کو ڈر نہیں ہے کہ سواری کہیں گرائے گی. تو فرمایا جو ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کو محبت ہو گئی تو فرمایا اب اس کو کسی چیز، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہو گیا؟ حق تعالیٰ جل شانو سے اس کا تعلق ہو گیا. تو جس کا تعلق اللہ جل شانو سے ہو جائے اس کو پھر کیا ڈر ہے؟ سارا عالم تو اللہ کے ہاتھ میں, سارا عالم اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کبھی امیر کر دیتے ہیں, کبھی غریب کر دیتے ہیں, کبھی بیمار کر دیتے ہیں, کبھی صحت مند کر دیتے ہیں. آج کل لوگ سمجھتے ہیں یہ سب چیزیں یہ تو بغیر جادو ٹونے کے ہو ہی نہیں سکتی, جبکہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم تم کو ضرور بالضرور آزمائیں گے. کس سے؟ خوف سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک دیں گے تمہیں, کبھی تمہیں بھوک سے آزمائیں گے. بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال, کبھی تمہارا مال کم ہو جائے گا. والثمرات, کبھی تمہارے باغوں کا پھل کم ہو جائے گا. اور پھر کیا فرمایا آگے؟ فرمایا وبشر الصابرین, اور خوشخبری ہے صبر سے رہنے والوں کے لیے. یعنی کیا ہے؟ ان چیزوں کے اندر کمی آئی پھر بھی صبر کے ساتھ رہتا ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس حالت کے اندر رکھا. اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کی زبان پر ہر لمحے یہ رہتا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال, کہ جس حالت میں مجھے اللہ نے رکھا ہے یہ حالت میرے لیے بہتر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر اس کو روپیہ پیسہ مل گیا تو یہ جو مسجد میں آ رہا ہے یہ بھاگ جائے گا. اللہ اب وہ مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے جو ہے روزی مل جائے, میری روزی کے اندر جو ہے اور زیادہ بڑھ جائے روزی, لیکن اللہ تعالیٰ اتنی دے رہے ہیں جتنے میں اس کا گزارا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر اس کو زیادہ دے دیا تو یہ بھاگ جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اتنے ہی دے رہے ہیں. بھائی جب ماں باپ اولاد کو غذا دیتے ہیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا پیدا ہوتے ہی اس کے منہ میں روٹی ڈال دی جاتی ہے؟ نہیں, پہلے اس کو ماں کا دودھ دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو کچھ ہلکا سابودانہ اور کھچڑی, اس کو یہ غذا دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب کچھ اور بڑا ہو جاتا ہے تو پھر سالن میں روٹی ڈبو کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ اس کے منہ کے اندر ڈالے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب کچھ اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں گوشت بھی ملایا جانے لگتا ہے. پھر اس کے بعد جب اور بڑا ہو جاتا ہے تو روٹی اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے, سالن اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو آزماتے ہیں. میں نے دو جمعے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ خالی وہ یہ کہہ دیں کہ آمنا ہم ایمان لے آئے, وهم لا یفتنون اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بھی ضرور آزمائے گا. لیکن دادا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو, لیکن اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرو کہ اللہ مجھ پر یہ پریشانی اور یہ مصیبت آ گئی, یا اللہ اس پریشانی اور اس مصیبت کو دور فرما دیجئے. کیوں کہ جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو انسان تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھ جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ سے زیادہ رونے لگتا ہے. اب کیونکہ تکلیف ہے, اب انسان کیا ہے زیادہ روئے گا, زیادہ دعا مانگے گا. اب اللہ تعالیٰ جس منزل پر وہ انسان عبادت سے نہیں پہنچ سکا تھا وہاں اللہ نے کوئی مصیبت بھیجی پھر اس کو صبر دیا, اب صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں. مثلا ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام لکھ دیا اس کے لیے کہ جنت کے اندر اس کا یہ مقام ہے, اب دیکھا کہ وہ انسان عبادت کر کے تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا, عبادت کرتا ہی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے اوپر کوئی پریشانی بھیج دی. مثلا کیا ہوا؟ مال میں نقصان ہونا شروع ہو گیا, لیکن وہ کیا ہے؟ صبر سے کہ اللہ میں ہر حالت میں آپ سے خوش ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مال طلب کیا کہ صحابہ مال لے آؤ, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کر کے آئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال لے کر کے آئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ آج تو میں ابو بکر سے بازی لے گیا. فرمایا میں نے جا کر آدھا مال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے عمر کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر میں جتنا سامان تھا سب آدھا دو حصے کیا, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا, آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق بھی آ گئے. فرمایا اے ابو بکر تم کیا لائے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے نبی کو گھر چھوڑ آیا، باقی سب کچھ لے آیا. پھر کیا ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے اور ایک ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ٹاٹ کا لباس. جبرائیل امین آتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من ھذا الرجل، یا رسول اللہ یہ شخص کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبرائیل یہ ابو بکر صدیق ہے، تم ان کو نہیں جانتے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو قریش مکہ کے بڑے امیر مالدار تاجروں میں سے تھے، آج ان کی حالت کیسے ہو گئی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت نے ان کو اس حالت تک پہنچا دیا. فرمایا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ کیا اس حالت میں بھی وہ مجھ سے راضی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا اور فرمایا کہ ابو بکر صدیق، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا تم اس حالت میں بھی اللہ سے راضی ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے میں ہر حالت میں اپنے رب سے راضی ہوں، ہر حالت میں اپنے رب سے راضی ہوں. یعنی کیا تھا، سب کچھ فدا کر دیا، لیکن فدا کرنے کے بعد پھر غم بھی نہ رہا. دادا نے فرمایا اسی طریقے سے گناہ چھوڑنے کے بعد کبھی انسان غم بھی نہ لائے دل کے اندر کہ کاش شریعت ہم کو اجازت دیتی تو ہم بھی ان حسینوں کو دیکھتے، شریعت ہمیں اجازت دیتی تو ہم بھی ٹی وی دیکھتے، شریعت ہمیں اجازت دیتی تو ہم بھی جو ہے اسی طرح جو ہے گانا بجانا کرتے. نہیں، کبھی فرمایا دین کے اوپر چلنے والا اور کامل اللہ کا ولی وہ ہے جس کو گناہ چھوڑنے بعد کبھی افسوس بھی نہ ہو بلکہ خوشی ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کر لیا، خوش ہو کہ میں نے کیا ہے ایک اللہ کے ولی نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ میں آپ کے راستے میں کیا فدا کر دوں کہ آپ مجھے مل جائیں. آسمان سے آواز آئی کہ دونوں عالم مجھ پر فدا کر دے، میں تجھے مل جاؤں گا. تو وہ اللہ کا مجذوب بندہ تھا، اس نے کیا کہا، قیمت تو ہر دو عالم گفتئی، قیمت تو ہر دو عالم گفتئی، نخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بتائی ہے. دوستو، آج ہم سے ایک بدنظری نہیں چھوٹتی، ایک گانا بجانا نہیں چھوٹتا، ایک ذرا سا موقع آ جائے انسان کیا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے. کل 14 اگست تھی، ایک اللہ تعالی نے ہمیں ملک عطا فرمایا، اسلام کے نام پر عطا فرمایا، اس ملک کے اندر مسلمان خوشی منا رہے لیکن بڑے بڑے ڈیک لگائے ہوئے مرد عورت مخلوط ہو کر کے ناچ گا رہے. یہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ہے؟ جب اللہ کی نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت کھینچ لیتے ہیں، نعمت کھینچ لیتے ہیں. یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمے کی بنیاد پر عطا فرمایا تھا، اور 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا. اس ملک کے اندر ہم یہ بھول گئے کہ ہم اللہ کے بندے بھی ہیں، ہم یہ بھول گئے کہ ہم کسی کے غلام بھی ہیں، ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے، ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں کوئی کھلانے والا بھی ہے، ہم یہ بھول گئے ہمیں کوئی پلانے والا بھی ہے، ہم یہ بھول گئے کہ آسمان سے بارش برسانے والا بھی کوئی ہے. ارے یہ ملک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس ملک کو اللہ تعالیٰ چلانے والے ہیں اور ہماری زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ چلانے والے ہیں. اگر اسی گناہ کی حالت میں موت آ جائے انسان کیا کرے گا؟ پھر اسی گناہ کی حالت میں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. جس گناہ کی حالت کے اندر انسان کو موت آئے گی اسی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا. اگر گانا سنتے ہوئے میوزک بجاتے ہوئے اس کو موت آ گئی اسی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا. آج کل دنیا کے اندر جو آپ نئی نئی بیماریاں سن رہے ہیں کہ ایک سے ایک نئی سے نئی بیماریاں آ رہی ہیں، وہ کس لیے آ رہی ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نافرمانیوں کو منع کیا تھا کہ دیکھو میری نافرمانی. علم عاہد الیکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ یاسین شریف کے اندر، علم عاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے انسان کیا میں نے تجھ سے عہد نہیں لیا تھا کہ تو شیطان کی عبادت مت کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تیرا کھلا ہوا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، تو میری عبادت کر، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ سیدھا راستہ ہے، تجھے چین اور سکون اسی راستے پر آ کر ملے گا، تو لاکھ گانا بجا لے، تو لاکھ ڈھولکیاں پیٹ لے، تو لاکھ جو ہے تھرک لے، ناچ لے گا لے، حسینوں کو دیکھ لے، عورتوں کے مجمع کے اندر جا کر کے بیٹھ جا، لیکن جب رات کو گھر پر آئے گا سونے کے لیے لیٹے گا تو تیرا تجھے چین اور سکون کی نیند کا خواب بھی تجھے نظر نہیں آئے گا، کبھی تجھے راحت کبھی خواب بھی نظر نہیں آئے گی. قوم لوط نے کیا نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لیکن کیا تھا، قوم لوط اس فعل کے اندر مبتلا ہو گئی. حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس فعل سے منع فرمایا ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے وہ ایک دعوت لے کر کے آئے کہ اس قوم کے اندر جو برائی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی مشن دے کر کے بھیجتے تھے کہ جائیے ان کے اندر سے ان برائیوں کو دور کیجئے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر کیا تھا کہ آج تو برطانیہ کے اندر تو قانون پاس ہو چکا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، یہ فعل کب کا ہے؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ایجاد کیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ایجاد کیا. اور ایجاد بھی کیسے کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان ایک باغ باغیچے کے اندر گھس گیا اور پھل توڑنے لگا. یہ واقعہ ایجاد کیسے ہوا؟ جب باغیچے سے پھل توڑ رہا تھا تو مالک آ گیا، اس نے پکڑ لیا اس کو اور کہا کہ چل تجھے لے کے جاتا ہوں عدالت کے اندر. اس نے کہا عدالت میں نہ لے جاؤ، میں غریب آدمی ہوں، مجھے معاف کر دو. اب اسے کیا معلوم تھا کہ یہ خبیث شیطان ہے. اس نے کہا کہ دیکھ تو ایک کام کر، اگر تو مجھے عدالت میں نہ لے جا تو یہ بدفعلی مجھ سے کر لے. بس اس نے جو بدفعلی کی تو اس کے بعد یہ بدفعلی چل پڑی. حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن قوم لوط نہیں مانی، نہیں مانی. آج بھی ہم جس پرستی کی جو بیماریاں آج ہیں اس دنیا کے اندر، ابھی مجھے کل ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک بیماری ایسی نکلی ہے ہم جس پرستی کی وجہ سے کہ انسان کی شکل و صورت سور جیسی ہو جاتی ہے، شکل و صورت سور جیسی ہو جاتی ہے. یہ کان جو ہے بالکل سور کی طرح بن جاتے ہیں، اور یہ ہونٹ اور یہ ناک یہ سور کی تھوتھڑی کی طرح آگے نکل آتے ہیں، اور یہ بال جو نکلتے ہیں یہ سور کے بال کی طرح سخت ہوتے ہیں، اور انسان ایسی اذیت اور ایسی تکلیف میں ہوتا ہے کہ انسان پوچھے نا کیا ہوا. ذرا سی لذت ملی، لیکن کیا دادا فرماتے تھے، لذت عارضی کے لیے عزت دائمی گئی. لذت عارضی ملی، عزت دائمی گئی، تھوڑی دیر کی لذت ملی، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب نازل فرمایا. کہ اور عذاب کیسے نازل فرمایا؟ دادا نے فرمایا حسن برائے عذاب بھی ہوتا ہے. حسن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ برائے عذاب بھی بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دو ملائکہ کو بھیجا خوبصورت لڑکوں کی شکل کے اندر، آ گئے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں. حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ نے، حضرت لوط علیہ السلام نے منع کیا اپنی اہلیہ کو، کیونکہ وہ کافرہ تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کافرہ ہے، کہا کہ دیکھو جا کر باہر مت بتانا یہ کہ میرے گھر میں مہمان آئے، لیکن کافرہ تھی، باہر جا کر کے بتا دیا. پوری قوم لوط جمع ہو گئی آ کر کے، اور لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ بجانے لگی کہ آپ دروازہ کھولیے، ہم ان جو حسین لڑکے ان سے بدفعلی کرنا چاہتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، اے میری قوم مجھے ذلیل و رسوا مت کرو، یہ میرے مہمان ہیں، کیا میں جواب دوں گا کہ میرے مہمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اللہ مالوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر رحمانی کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ بالکل حد سے گزرنے لگے اور دروازہ توڑنے لگے، تب ان فرشتوں نے کہا کہ اے لوط آپ ڈریے مت، ہم انسان نہیں ہم ملائکہ ہیں، اور ان کو عذاب دینے کے لیے آئے. پھر دادا نے فرمایا کہ اللہ مالوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور 600,000 کی بستی تھی، 100,000 کی 6 بستیاں تھی. کتنے کی؟ 100,000 کی 6 بستیاں. 6 بستیاں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے جو ایمان لے آئے آپ ان کو لیجئے اور نکل جائیے اس بستی سے. حضرت لوط علیہ السلام نکل گئے. صبح کا وقت تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان چھ کی چھ بستیوں کو اپنے ایک پر سے اٹھایا، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے سو پر ہیں. اس ایک پر سے اٹھایا اور آسمان کے اتنے قریب لے گئے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان بستیوں کے گدھے اور کتوں کی آوازیں فرشتوں نے سنی، اور وہاں سے لے جا کر ان کو پلٹ دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالی ہم نے پلٹا نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کام سے غصہ اللہ تعالیٰ کو تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے. خالی اتنے اوپر لے کر کے جانا، چار منزل سے کوئی گرتا ہے نہیں بچتا؟ بولو بھائی بچتا ہے. دو منزل سے گرتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ اٹھانے والا اور پھر لے کر کے کتنے اوپر جانے والا کہ ملائکہ آواز سن رہے ہیں. کسی کے زندہ رہنے میں کوئی وہ تھا کہ بھائی کوئی زندہ بچے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا کہ میرے نبی کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر میں نے ان کے اوپر پتھر برسائے. مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، اور ہر پتھر کے اوپر ہر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا. آج لوگ اس کو سمجھتے ہیں، ارے مولانا مولویوں کو کیا ہو گیا، ارے مولوی تجھے جہنم سے بچا کر کے، مولوی تجھے مولا کی بات بتا کر جنت کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے. یہ ظاہری لذت یہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کی لذت ہے. مولوی دو عارضی لذت سے نکال کر لذت دائمی تجھے مل جائے، مولوی یہ چاہتا ہے. کہتے ہیں مولوی تو اپنی طرف سے سنا رہا ہے. مولوی اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، مولا کی سنا رہا ہے. مولوی اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، مولا کی سنا رہا ہے کہ اللہ کی بندے اللہ کے عذاب سے بچ جائے، ان کو جہنم میں نہ جانا پڑے. اور پچھلے دو قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ کیا ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہے. آپ کی نبوت بند ہو چکی ہے، اب انبیاء نہیں آئیں گے. اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو روکے ان برائیوں سے، ان عذابوں سے، اپنی قوم کو ڈراتے رہیں. یا مرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکیوں کا حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. یہ دونوں جماعتیں موجود ہوں گی. تب جا کر اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر وہ اولئک هم المفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے. خالی نیکی کا حکم دینے والی جماعت موجود ہو اور گناہوں سے روکنے والی جماعت موجود نہ ہو تو بھی فلاح نہیں ملے گی، اور خالی گناہوں سے روکنے والی جماعت موجود ہو اور نیکی کی طرف بلانے والی جماعت موجود نہ ہو تو بھی فلاح نہیں ملے گی. دونوں جماعتوں کا موجود ہونا ضروری ہے. يأمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، لیکن جو امر اللہ کی طرف بلائے اور گناہوں سے روکے. والحافظون لحدود الله، اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی حدود کی حفاظت بھی کرے، اللہ کی حدود کی حفاظت بھی کرے. تو اللہ تعالی نے قوم لوط کے ساتھ یہ معاملہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر سحر زیادہ تھا، جادوگری زیادہ تھی، جادو پر ان کو عبور حاصل تھا. اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ پھر عصا دیا، اور عصا دے کر کے اللہ تعالی نے قوم موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا. ہر نعمت اللہ تعالی نے عطا فرمائی، یہاں تک کہ دسترخوان یہ آسمان سے اترتا تھا. اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ان ظالموں نے پھر بھی کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. قوم عاد، قوم سمود، آپ جتنی قوموں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، پچھلی جتنی قومیں تھیں اللہ نے ان کو ہلاک کیا. ایک حدیث قدسی ہے، اوحی اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ السلام ان اقلب مدینۃ کذا و کذا بأہلہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی کہ فلاں بستی کو جا کر الٹ جو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا فقال اقلبها علیہ وعلیہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس میں آپ کا ایک ایسا بندہ رہتا ہے کہ اس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. قال فقال، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اوحی اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ السلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا بیالیہا، فقال یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یعرفک طرفۃ عین، قال فقال اقلبها علیہ وعلیہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی انہی کے اندر شمار ہے. کیوں؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةَ الْقَطْ، کیونکہ جب وہ میری برائی دیکھتا ہے تو کبھی اس کی پیشانی پر بل نہیں آتا کہ میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے. ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے راستے میں، دادا نے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا کہ گناہ ہو رہا ہے، واپس آئے چادر اوڑھ کر گئے، فرمایا اتنا غم ہوا کہ چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئے، اور فرمایا جب پیشاب کیا تو پیشاب کے اندر خون آ رہا تھا. فرمایا اللہ والے گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ دیکھ کر کے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ ہمارے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. یہ ہے مومن کامل کی علامت. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کے بارے میں سوچنا تو دور کی بات ہے، لیکن گناہ کو دیکھ کر تکلیف ہونا یہ علامت مومن ہے، علامت ایمان ہے کہ گناہ کیوں ہو رہا ہے، یا اللہ اس کو کس طریقے سے ہم روکیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ دیکھو جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرتے ہیں. شدید پر اللہ تعالیٰ نے قناعت نہیں فرمائی کہ شدید محبت کرتے ہیں، فرمایا اشد محبت کرتے ہیں. اور پھر حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کے بعد کیا فرمایا، اور ان لوگوں کی محبت کا حال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. والعمل الذی یبلغنی حبت، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس عمل کا سوال کرتا ہوں کہ جو مجھے آپ تک پہنچا دے. دادا نے فرمایا کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالی نے اہل حق علماء کی محبت کو بیچ میں کیوں بیان فرمایا، اللہم انی اسألک حبک اول وحب من یحبک، یا اللہ والوں کی محبت، والعمل الذی یبلغنی حبک، یہ تیسری محبت. درمیان میں اللہ والوں کی محبت کو کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے رکھا کہ اللہ والوں کی محبت سے تمہیں اول بھی ملے گا آخر بھی ملے گا. اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ کی محبت بھی مل جائے گی، اور اگر وہ اس عمل کی محبت چاہتے ہو جس سے اللہ تک پہنچو تو تم اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس محبت کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ وہ اس عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو درمیان میں بیان فرمایا کہ اللہ والوں کی محبت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے درمیان میں رکھا کہ جب درمیان کا مال تمہیں مل جائے گا تو اول اور آخر تمہیں خود بخود مل جائے گا، یا موجود ہوگا تو اس کے اندر اور ترقی ہونے لگے گی. مثلاً اللہ کی محبت ہے لیکن کبھی نفس تقاضا کرتا ہے کہ گناہ کر لو تو کیا ہے، نفس کے تقاضے سے مغلوب ہو کر گناہ کر لیتا ہے، لیکن اللہ والوں کے پاس آنے جانے لگا اب اس کی محبت کیا ہے اور زیادہ اللہ تعالی نے بڑھا دی. اب جب نفس تقاضا کرتا ہے تو کہتا ہے ظالم اگر تو تقاضا کرتے کرتے مر بھی جائے گا تو مجھے موت قبول ہے لیکن میں اللہ تعالی کو ناراض نہیں کر سکتا، ایسی کریم ذات کو کیوں ناراض کروں، مجھے کھانے کے لیے دے رہی ہے پینے کے لیے دے رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو اور زیادہ اونچا کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے دین پر چلنا مشکل نہیں رہتا، دین پر چلنا اور آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے دادا نے کیا فرمایا، فرمایا کہ جب اللہ والوں کے پاس جاؤ، فرمایا کہ جب اپنے مشائخ کے پاس جاؤ، فرمایا دو رکعت پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے جاؤ کہ اللہ میں آپ کے بندے کے پاس جا رہا ہوں، آپ کے بندے کے پاس جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے بندے کے پاس جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ وہاں میری ایمانی محبت اور میرے ایمان کے اندر اضافہ فرما دیجئے گا. اور ایک نظر جو شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک کتے کے اوپر پڑی تھی، یا اللہ ویسی ایک نظر میرے شیخ کی مجھ پر پڑوا دیجئے گا. فرمایا دعا مانگ کر کے جاؤ. فرمایا پھر اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے. آج تعلق ہے کہ برسا برس ہو گئے لوگوں کا تعلق ہے، بیعت بھی ہوئے ہوئے ہیں، خط و کتابت بھی کرتے ہیں، لیکن شیخ کی محبت کی کمی کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کی ہمت نہیں ہوتی. جب گناہ کا وقت ہے تو ظالم لومڑی بن کر کے گناہ کر لیتا ہے، پھر اس کے اندر ہمت شیرانہ پیدا نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ والوں کی صحبت کے اندر رہ کر کیا تھا، اگر صادق بھی محبت ہوتا تو اس کے اندر ہمت شیرانہ پیدا ہو جاتی. یہ نفس لومڑی کی دھن مروڑ کر کے کہتا کہ نروں گا، ہرگز گناہ نہیں کروں گا، چاہے مرتا ہوں تو مر جاؤں لیکن گناہ نہیں کروں گا میں. لیکن یہ ابھی عشق کے خام ہے، اسی لیے جو ہے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. یہ شیخ کی محبت کی کمی ہے. یہ شیخ کی محبت اگر کامل ہو تو گناہ ہو ہی سکتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق کے توبہ فوراً نصیب فرمائیں گے. یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، کہ شیخ کی محبت تو مل گئی، اب لوگ کہیں کہ ارے بس ہمارے لیے تو بس شیخ ہی کافی ہے، مرشد تجھ کو لے چلے گا دوست پر، راہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، راہبر تو بتا دیتا ہے راہ، چلنا راہ رو کا کام ہے. راہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ، راہ چلنا راہ رو کا کام ہے، مرشد تجھ کو لے چلے گا دوش پر، یعنی شیخ تجھ کو ہوا میں اٹھا کر لے چلے گا. راہ رو یہ تیرا خیال خام ہے، راہ رو یہ تیرا خیال خام ہے. مرشد راتا رہے گا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو، اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو. لیکن کیا ہے، مرشد یہ نہیں کرے گا کہ جس وقت اب کاروبار کے لیے گیا، دکان کے اندر گیا، اب کوئی عورت آ گئی خریداری کرنے کے لیے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کو دیکھ رہا ہے جاہلوں کی طرح. اس وقت اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرے سر پر گول ٹوپی ہے، اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کسی سے میرا تعلق ہے، یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں جو ہے لمبا کرتا پہنا ہوا ہوں. اس وقت الو اور گدھے کی طرح اس کی طرف دیکھا جا رہا ہے. اس ظالم کو اپنا خیال بھی نہیں ہوتا کہ میرے ایمان کا کیا حال ہوگا. اگر اسی حالت کے اندر میری روح قبض ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے، میں نے تجھے ہاتھ دی تھی اس لیے دی تھی. وہ کہتے ہیں اس وقت حضرت ہمیں، ہم کیا کریں، ہم تو مغلوب الحال ہو جاتے ہیں، ہمیں تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم سے گناہ کیسے ہو جاتا ہے. بعض لوگ ایسا بہانہ تراشتے ہیں کہ حضرت بس ہمیں تو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا اور کوئی علم ہی نہیں ہوتا کہ گناہ کیسے ہو جاتا ہے. دادا نے فرمایا تمہارا عذر عذر لنگ ہے. یہ تمہارا عذر کیا ہے، عذر لنگ ہے. فرمایا کہ ایک حسین، دنیا کی حسین ترین عورت آ رہی ہو جنگل کے اندر، ایک جنگل کے اندر ایک دنیا کی حسین ترین عورت آ رہی ہے. فرمایا وہاں پر آپ اکیلے ہیں، آپ کو مکمل اختیار ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. فرمایا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اچانک جھاڑی میں سے ادھر سے ایک شیر نکلا، ایک ادھر سے نکلا. جھاڑی میں سے ایک شیر سیدھے ہاتھ کی طرف سے نکلا، ایک الٹے ہاتھ کی طرف سے نکلا. فرمایا بتاؤ آپ کس کو دیکھو گے. بولو بھائی. فرمایا آپ قوت کہاں سے آ گئی، آپ قوت کہاں سے آ گئی. فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ خالق کے شیر ہے جو شیروں کو قوت عطا کر سکتا ہے. حضرت بنگلہ دیش کے اندر حضرت حکیم الامت حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، حافظ حضور رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دادا کو سنایا تھا. فرمایا کہ میں کلکتے گیا، کلکتہ کی چڑیا گھر کے اندر شیر بیٹھا ہوا تھا. فرمایا کہ میں نے اپنا چھتری ہوتی ہے چھتری، اس کی نوک سے اس کو جو ہے اس طریقے سے چبویا تو شیر جب دھاڑا تو فرمایا لوگ پیچھے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. تو فرمایا کہ یہ غور کرو کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی تھیں، میں نے تمہیں ہاتھ دیے تھے، تم نے ظالم اس کو غلط کیوں استعمال کیا؟ اور پھر حکم ہوگا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، پکڑ لو اس نالائق کو اور زنجیروں میں جکڑ کر کے ثم الجحیم صلوه، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو. اس آپ فرمایا یہ تو ایک شیر کی آواز کا یہ حال ہے کہ انسان کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کا جب اللہ تعالیٰ غصے کے اندر پوچھیں گے ظالم میں نے تجھے آنکھ دی تھی تو نے اس کو کہاں استعمال کیا, فرمایا اس وقت اللہ کی آواز کا کیا حال ہوگا جو شیروں کو چنگھاڑ دے سکتا ہے. جب بادل گرجتا ہے تو انسان چھپ جاتا ہے, جب بجلی کڑکتی ہے تو انسان کا دل لرزنے لگتا ہے. اس بجلی کی چمک اور بادلوں کی اس کو کس نے آواز دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو خود اللہ تعالیٰ اگر غصے میں آ جائے تو اللہ کے غصے کا کیا حال ہوگا؟ دوستو ہم اللہ سے جلد توبہ کریں, ورنہ اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی اور اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے کہ اللہ ہم بے بس تھے, اس حسینہ نے آ کر ہماری آنکھوں کا پردہ کھول کر کے دیکھا. فرمایا دادا نے کہ اگر اللہ والا ہے, فرمایا اگر کوئی حسین کے زبردستی بھی اس کی آنکھ کھولتا ہے تو بھی فرمایا انسان چاہے تو بھی نہیں دیکھ سکتا. کیوں بھائی؟ اگر شیر آ کر آپ کے منہ کے اوپر بیٹھ جائے بالکل, اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شیر آیا یا نہیں تو کیا کرتا ہے, کھلی ہوتی ہیں لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا, پردہ کھلا ہوا ہے لیکن کیا ہے, خوف کی وجہ سے کیا ہے, نظر نہیں آئے گا. کس لیے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب ایک جانور سے اتنا ڈرتے ہو, فرمایا اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنا چاہیے. اللہ کا خوف کرو, اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کی قدر کرو, ورنہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا تو پھر اللہ کا عذاب یہ نہیں دیکھتا, پھر جو نیک ہوں گے اللہ سے ڈرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر بھیج دے گا, اور جتنے فاسق اور فاجر ہوں گے, ارے ہم سے بڑی بڑی قومیں آئیں, بڑے بڑے وجود والے آئے, قوم آج کے لوگ کیسے دے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل جیسے کہ کھجور کا درخت, اتنے تناور ہوتے تھے اور اللہ نے قوت کتنی عطا کی تھی کہ پہاڑوں کو پھاڑتے تھے, پہاڑوں کو کاٹتے تھے, ہماری طرح اتنے اتنے سے بلاک نہیں اٹھا کر کے گھر بناتے تھے, پہاڑوں کو کاٹ کر اس میں گھر بنا کر کے رہتے تھے. لیکن جب باز نہیں آئے قوم عاد اور قوم سمود, پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ایک فرشتہ بھیجا کہ جاؤ چیخ مارو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے چیخ سن کر کے, ان کے کلیجے پھٹ گئے چیخ سن کر کے. آج ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اس وقت کیوں نہیں احساس ہوتا کہ ظالم مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. علم یعلم بأن اللہ یرا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا انسان کو یہ خیال نہیں ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے یا کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر دادا نے فرمایا انسان اسی آیت کا مراقبہ کر لیا کرے کہ علم یعلم بأن اللہ یرا, کیا اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں دیکھ رہے؟ فرمایا یہی آیت کا مراقبہ انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب چلے گا تو بھی یہ خیال رہے گا, جب دکان میں جائے گا تو بھی یہ خیال رہے گا, جب تجارت کرے گا تو بھی یہ خیال رہے گا, جب جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا تو بھی یہ خیال آئے گا یار اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اگر اکیلے کمرے کے اندر ہوگا اور گندے خیالات ذہن کے اندر آئیں گے تو کہے گا اللہ تعالیٰ تو موجود ہے, اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں. اور پھر میں نے دوسری ایک حدیث پڑھی تھی, اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک, کہ اللہ گناہوں کی وجہ سے جو ہمارا دل بند ہو چکا ہے اس کو اپنے ذکر کی برکت سے کھول دیجئے. دادا نے فرمایا کہ ذکر کیا ہے؟ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے. فرمایا اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا رکھو اور اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کر لیا کرو, تھوڑا کر لیا کرو. معمولات صبح شام کے اندر بھی موجود ہے اور معمولات سالکین یہاں ایک پرچہ ملتا ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. جنہوں نے تعلق قائم کر لیا وہ اس کی پابندی کریں کہ کچھ دیر اکیلے بیٹھ کر کے اللہ کا ایک تسبیح, اللہ اللہ کی پہلی تسبیح لا الہ الا اللہ کی, کس تصور کے ساتھ کہ جب لا کہے تو یہ دھیان رکھے کہ میرے دل میں جتنے غیر اللہ ہیں سب نکل رہے ہیں, اور جب الا اللہ کہے تو یہ دھیان رکھے کہ میرے دل میں اللہ پاک کا نور داخل ہو رہا ہے. اور پھر اس کا فائدہ ایک اور بھی ہے, حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑے گا, اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ قیامت کے دن 14 رات کے چاند کی طرح روشن فرما دیں گے. دادا نے کیا فرمایا, فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو چہرہ روشن کرنے والے اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے, اور چہرہ سیاہ کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, ایک دن وہ ہوگا جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے, وتسود وجوہ, اور کچھ دن چہرے اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو تمہارے چہرے کالے ہوئے یہ تمہارے کفر کی وجہ سے. جب تمہارے پاس ہماری آیتیں آتی تھیں, ہماری نشانیاں آتی تھیں, ہمارا دین تم پر پیش کیا جاتا تھا تو ظالموں تم اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دین کی باتیں, یہ مولویوں کی باتیں, یہ ملاؤں کی باتیں, اس وقت تم مذاق اڑاتے تھے, آج تمہارا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ, کیا آیت ہے پوری؟ کوئی حافظ موجود ہے بھائی؟
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ, کہ اس کے بعد کہ تمہارے سامنے ایمان ہو چکا تھا. فَذُوقُوا الْعَذَابَ, اب میرے عذاب کا مزہ چکھو, چہرے خالی سیاہ نہیں ہوں گے, پھر کیا ہوگا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ, اب تم میرے عذاب کا مزہ چکھو, اب تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا عذاب کیا ہے. اسی لیے کیا بعض جگہ فرمایا, اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اللہ تعالیٰ انتقام لینے کے اندر بہت سخت ہے. بعض جگہ فرمایا, اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے کے اندر بہت تیزی سے حساب لیتا ہے. یہ مت سمجھو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی, ہم نے 40 سال گناہ کر لیے, 50 سال گناہ کر لیے, آج تک گرفت نہیں ہوئی تو مرتے دم تک گرفت نہیں ہوگی. نہیں, جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے تو پھر انسان کیا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. پھر انسان پریشان ہوگا تو لا الہ کی برکت سے کیا ہوگا, چہرہ روشن ہو جائے گا 14 رات کے چاند کی طرح. اور ایک تسبیح پڑھنی ہے, اور ایک تسبیح اللہ اللہ کی پڑھنی ہے. یہ مردوں کے لیے بتا رہا ہوں, عورتوں کے معاملات الگ ہیں. چونکہ لا الہ کا جو کلمہ ہے, اللہ اللہ کی جو تسبیح ہے, اس کے اندر گرمی زیادہ ہے اس کے اندر. تو دادا نے فرمایا, عورتوں کو میں یہ نہیں بتاتا جو حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے کہ ایک تسبیح سبحان اللہ پڑھ لیا کریں, ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی, ایک تسبیح سبحان اللہ کی, ایک تسبیح درود شریف کی, ایک تسبیح استغفار کی. اللہ اللہ کی تسبیح, کیونکہ اللہ کا نام ہے, جتنا بڑا نام ہوتا ہے اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے. اور عورتوں کو گھر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے, ورنہ تو کیا ہو, ایک عورت نے تسبیح پڑھ لی, اب اس کی آنکھیں لال ہو گئی, اب جب شوہر آیا تو اس کی اصلاح شروع کر دی, تو شوہر کی اصلاح نہیں کرنی. اس لیے ہمارے بزرگان دین نے اس سے منع فرما دیا کہ دوسری تسبیحات پڑھ لو, تمہارا کام اس سے بن جائے گا. جب شریعت نے سہولت دی ہے تو عورتیں اس سے فائدہ اٹھا لیں. لیکن مردوں کے لیے کیا ہے, ایک تسبیح. دادا نے فرمایا کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا مجھ سے, کس سے, شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ سے, خواب میں آ کر کے فرمایا تھا کہ اے عبد الغنی, اگر اللہ کے نام کو کھینچ کر کے 100 مرتبہ لے لو تو اس کا نفع 24,000 دفعہ اللہ اللہ کرنے کے برابر ہے. یعنی جب اللہ کہے تو اب اللہ کو تھوڑا سا کھینچ کر کے کہے, اپنی آنکھ کو اللہ کے نام میں شامل کر دے. فرمایا جب ہماری آہ اللہ کے نام میں شامل ہو جائے گی تو فرمایا 100 مرتبہ جو پڑے گا اس طریقے سے, تو فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا, 24,000 دفعہ پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا. جتنا نفع 24,000 دفعہ پڑھنے سے ہوتا ہے اتنا نفع اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. بس بھائی, اس حدیث, اس دعا کی بھی شرح ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر پر پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نکاح والے حضرات آگے تشریف لے آئے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ دعا کریں کہ دکان کام کرنے کی کوئی ترتیب بن جائے اور اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے اور حاسدوں کے حسد سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین۔ ایک سال ہو گیا شادی کو، اللہ تعالیٰ اولاد نذیرہ عطا فرمائے، آمین۔ ہمشیرہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے 22 سالہ بیٹا 5 روز سے لاپتہ ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے اس کو اس کے گھر تک پہنچا دے۔ نور النساء بھائی پرچے بہت ہیں، نور النساء اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ حارث الحق آپ ہیں، دلہن کی طرف سے وکیل نجم الدین صدیقی جہاں بھی ہو ہاتھ اٹھا دیں۔ محمد ظہیر الدین، حبیب الدین، اسد علوی، سید عمر مصطفیٰ، ٹھیک ہے وہیں تشریف رکھیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة۔ بعد خطبہ مسنونہ کے حارث الحق بل رضوان الحق، ان کا نکاح مریم صدیقی بنت محمد فہیم الدین صدیقی بوکالت نجم الدین صدیقی محمد ظہیر الدین حبیب الدین وبشہادت اسد علوی سید عمر مصطفیٰ، مہر 51,000 روپے سکہ رائج الوقت عند الطلب۔ حارث الحق، میں نے آپ کا نکاح مریم صدیقی بنت محمد فہیم الدین صدیقی سے کیا، کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟
قبول کیا۔
بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اس ملک کے جو دشمن ہیں یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ یہ ملک آپ نے کلمے کی بنیاد پر عطا فرمایا، یا اللہ اس ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں کی ہر چیز میں برکت عطا فرما، یہاں کے لوگوں کے ایمان میں برکت عطا فرما، اسلام میں برکت عطا فرما، اموال میں برکت عطا فرما، تجارت میں برکت عطا فرما، معیشت میں برکت عطا فرما، دفاعی قوت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظار فرما۔ یا اللہ یہ نکاح جو سنت کے مطابق ہوا اس کے اندر خوب برکت عطا فرما۔ یا اللہ دونوں خاندانوں کے درمیان محبت قائم فرما، نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ان دونوں خاندانوں کو خوب خوشیاں دکھا۔ اے اللہ آپ کریم ہیں، اپنے کرم اور رحم کے صدقے میں اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اہل کفر کے زور کو توڑ دے۔ اے اللہ اہل کفر کو ذلیل و رسوا فرما، اہل اسلام کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ میرے والد صاحب کو، حضرت میر صاحب کو، فیروز بھائی کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ ان بڑوں کا سایہ تادیر ہم سب کے سروں پر قائم رکھ۔ یا اللہ مجھے بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما اور کروڑوں جانے عطا فرما۔ اے اللہ اس خانقاہ کے اندر شمال سے، جنوب سے، مشرق سے، مغرب سے اپنے عشاق کو جمع فرما اور اس خانقاہ کو اپنے نام پاک سے آباد فرما۔ یا اللہ قیامت کی صبح تک یا اللہ اس خانقاہ کو شاد و آباد رکھ۔ یا اللہ اس سے محبت رکھنے والوں کو بھی شاد و آباد رکھ۔ اے اللہ جو دین کے محافظ ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اور جو لوگ دین کے کام میں مشغول ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.